أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے. صلاة و سلام مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات پر. آج کا موضوع گفتگو ایک کارگزاری ہے. جس دن حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ پاکستان تشریف لے گئے 24 تاریخ نومبر کو، تو اسی دن دوپہر کو ہمارے فلائٹ یہاں سے دبئی پھر عمرہ وغیرہ کے لئے. اللہ تعالی نے بہت فضل فرمایا، مدینہ منورہ مکہ، پھر اس کے بعد ہمارا سفر تھا ساؤتھ کوریا کا، تو یہ جنوبی کوریا وغیرہ پہلی مرتبہ ہم وہاں گئے اللہ کے فضل سے. تو الحمدللہ کہ جب ہم وہاں پہنچے ایئرپورٹ پر، ہم ساؤتھ افریقہ والوں کے لیے نہ ویزا کی ضرورت ہے اور بہت آسانی عافیت کے ساتھ الحمدللہ تمام مراحل وہاں جو ہے طے ہو گیا ایئرپورٹ میں، اور ایک مہینے کی ویزا دے دی مفت میں. اور پھر جو ہے جب ہم نکلے تو وہاں امیر صاحب جو ہے جماعت کے، اس نے مجھے کہا کہ آپ وہاں کسی جگہ انتظار کریں. تو ہم نے انتظار کی 2-3 منٹ تو کوئی نہیں آیا، تو اچانک میں نے دیکھا کوئی پاکستانی بھائی ہے، تو میں خود گیا ان کے پاس، السلام علیکم. تو میں پوچھا آپ یہ امیر صاحب تبلیغ والے کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو خیر بات چیتوں میں تو میں نے کہا کہ میں بھی پاکستان میں پڑھ چکا ہوں وغیرہ. تو کہا کہ ہاں میں تو درگ کالونی شاہ فیصل کالونی کا ہوں. تو میں کہا کہ آپ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کو جانتے ہیں؟ کہ بھائی حضرت تو ہمارا پڑوسی. تو میں نے کہا ہم 40 سال پہلے حضرت کے پاس الحمدللہ پڑھتے رہے اور اللہ کے فضل سے سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے طالب علم میں ہی تھا حضرت کے پاس، یہ بھی سب اللہ کا فضل. تو وہ بہت خوش ہو گئے، کہا کہ یہ میں کہا کہ نہیں وہ ہم پڑھ چکے حضرت کے پاس وغیرہ جو ہے. تو اس میں جو ہے اس دوران تو ماشاءاللہ وہ امیر صاحب وغیرہ بھی تشریف لائے تو میں اور بیوی اس میں گئے اور ایک اور بھائی تھے منور بھائی تو وہاں سے جو ہے ہم کو لے گئے ہوٹل وغیرہ ہم نے نماز وغیرہ تو ادا کی ایئرپورٹ پر الحمدللہ جہاں بھی ہمارا سفر ہوا روس کا اور ازبکستان کا یہاں ساؤتھ کوریا کا جاپان کا ایئرپورٹ میں ہم نے نماز ادا کی کسی نے بھی ایک لفظ نہیں کہا اعتراض کچھ نہیں تو جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا فرماتے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کی دلوں میں رحم ڈالتے یہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ ہے تو خیر امیر صاحب میں کہتا رہا مجھے بھی نام کا پتہ نہیں تھا تو پوچھا امیر صاحب آپ کے اس میں گرامی کیا ہے تو کہا کہ محمد الیاس تو میں کہا سبحان اللہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے اس کام کو شروع کیا اور تجدید کی دعوت اور تبلیغ کے کام کو 1925 اور 1926 میں اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا اس کام کے لیے یہاں پر جنوبی کوریا میں تو یہ بہت مبارکبادی ہے تفاعل بھی ہے نیک فعالی ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ تو بہت کچھ بتایا کہ یہاں پر تقریباً جو ہے 50 million آدمی ہے ساؤتھ کوریا میں اور مسلمان جو ہے 1 lakh سے بھی کم ہیں بھائی مانا کہ مسلمان وہ ہر ایک کو جس کا نام احمد محمد فاطمہ زینب تو سب کو چاہے سنی ہو شیعہ ہو قادیانی ہو احمدی جو بھی وہ سب کہتے مسلمان تو ظاہر بات ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے تو خیر جو ہے تقریباً 1 hours جو ہے ہم اس کی گاڑی میں اور بہت بتا رہے تھے کہ یہاں کی کرنسی جو ہے اور پیسہ جو استعمال کرتے ہیں وون WON تو جب میں وون کا مطلب حضرت کے جیتنا تو جب میں ان کے یہاں وہ بیان وغیرہ تو میں کہتا آپ کی کرنسی وون ہے لیکن کبھی کبھی آدمی جو ہے دنیا میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے تو وون وہ ذریعہ بنتا ہے لوز ہونے کی مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بجائے جیتنے کی آدمی ہر جاتے ہیں وغیرہ جو تو خیر تو رات کو جو ہے ہم وہاں پہنچے ہوٹل میں تو ہوٹل تو بہت آرام دہ لیکن چونکہ سنیچر کا رات تھا تو ان لوگوں نے یہ ہوٹل کا انتخاب کیا چونکہ مرکز کے بالکل قریب تو وہاں جو ہے یہ سب رقص والے اور غنا والے اور یہ سب موسیقی والے پوری رات ان کا تو پھر جو ہے میں نے کہا کہ آپ کس وقت آئیں گے لینے کے لیے کہا کہ نہیں مسجد 5 minutes تھے پیدل جو ہے تو 2 ساتھی آئیں گے تو ماشاءاللہ 2 ساتھی آئے تھے 6:45 اور 6 وہاں پر صبح صادق اور فجر کے اذان وغیرہ تو ماشاءاللہ وہ مجھے لے گئے تو جو ہی ہم باہر نکل آئے ہوٹل سے تو یہ سب شراب کے بوتل اور یہ عورتیں وغیرہ سب راستے میں بھی رقص اور یہ سب چل تو ہم نے بس کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان سب چیزوں کو جو ہے حرام کر دیا الخمر ما یخامر العقل ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کہ چھٹیوں ابھی تک نیس تک پہنچا ہے تقریباً پھر جنوری میں کسی بات اور 800 آدمی جو ہے ہلاک ہو گئے مر گئے اور اکثر آپ دیکھیں گے نشہ کی وجہ سے کہ سیدھے الٹے سیدھا گاڑی چلاتے یہ ہو تو دیکھو یہ ہے اسلام میں اسلام کے ہر حکم میں اتنی خوبی ہے اور مصلحت ہے اور ہمارے لیے فائدہ ہے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تو خیر ہم بس نگاہ کو نیچے کر کے جو ہے مسجد تک پہنچ گئے میں تو بالکل حیران ہو گیا اتنی شاندار مسجد حضرت کہ یہ پورے ساؤتھ کوریا میں سب سے بڑی مسجد یہی ہے اور جو ہے تو مجھے وہ امیر صاحب کے جو کمرہ ہے وہاں لے گیا اور کہا کہ میں نے پوچھا یہ مسجد کی تاریخ اور پس منظر بتا تو کہا کہ جب کہ جب حرب اور وہ جنگ ہوا تھا ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا جنوب اور شمال کے درمیان تو ترکی والے وہاں پر آئے تھے ان کے فوج تو ان میں بھی بعض بہت نیک آدمی ہوں گے تو انہوں نے اپنے حکومت سے درخواست کی اور فرمائش کی کہ ہمارے لیے کچھ مسجد وغیرہ کا انتظام تو کرو یہ تو بہت چھوٹی سی مختصر جگہ ہے تو بہت شاندار بہترین مسجد 2 بڑے منارت اور گنبد وغیرہ تو جو ہم تو امام وہ امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو کمر کبھی کبھی امام صاحب نہیں ہوتے یہ وہ تم امامت بھی کرو اور بیان بھی دینا اور بیان کی صورت یہ ہوگی آپ پہلے عربی میں پھر انگلش میں پھر آخر میں اردو میں کہا کہ اردو تو بہت سب کرتے ہیں لیکن ہمارے یہ بہت قسم کے لوگ آتے ہیں تم نے کہا کہ چلو اللہ کے فضل سے ہم کر لیں گے تو جو میں مسجد میں داخل ہوا میں تو حیران تھا صبح کو اتوار کے روز 100 آدمی تھے مسجد میں تو اور پتہ نہیں لوگوں نے اعلان کی کہ کیا مجھے تو کچھ پتہ ہے تو میں نے پوچھا امیر صاحب یہ کہا کہ نہیں ہمارے یہاں شب گزاری ہوتی ہے تو سنیچر رات کو جو ہے سب آ جاتے ہیں ساتھی اور پھر اکثر جو ہے وہاں آرام کرتے ہیں رات سوتے ہیں پھر اشراء کے بعد چنتا کہ ٹھیک تو الحمدللہ امامت کے بعد تو پھر عربی میں پھر انگلش میں اور اردو وغیرہ میں پھر سے بعض ساتھی سے ملاقات ہوئی تھی بعض مصر کے بعض ہمارے افریقی بھائی گھیمیا سینگال کے انڈیا والے پاکستان والے بنگلہ دیش والے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے وہاں پر اللہ کے فضل سے اور یہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی برکت سے ماشاءاللہ یہ نوجوان بھی اس میں جو ہے کتنی قربانی وہاں پر جو ہے سردی کا موسم تھا اور برابر وہ گرم پانی کا بھی انتظام نہیں تو وہ ایک ٹینکی کو انہوں نے رکھا تھا وہاں پر تاکہ لوگ جو ہے وہ گرم پانی کے ساتھ جو ہے وضو وغیرہ کر سکتے ہم نے تو خیر ہوٹل ہی سے ہم فارغ ہوئے تو بہت خوش ہو گئے تھے یہ وہ میرا تو میں نے امیر صاحب کو تنہائی میں کہا کہ یہ ہوٹل جو ہے مطلب ہم نے تو پیسہ وغیرہ ادا کر دی لیکن ہمارے لیے مناسب نہیں اتنے شور ہے یا ذرا اور کسی جگہ تو کہا کہ نہیں نہیں ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ جگہ صحیح نہیں تو ہم دوسرے کہا کہ یہ مرکز کے قریب تھا وغیرہ تو تقریباً 23-24 مساجد یہ کول ساؤتھ کوریا میں اور ماشاء اللہ اکثر مساجد ہمارے ہاتھ میں ہیں تبلیغ والوں کے ہاتھ میں اہل سنہ جمعہ ائمہ جو ہے ماشاء اللہ حافظ بھی ہے عالم بھی ہے ایک دو مفتی بھی ہے سب سے ملاقات بھی ہوئی تھی ایک امام انڈونیشیا کے بھی ہے پھر اس کے بعد تقریباً 10 بجے 11 بجے کچھ تو پھر ناشتہ کے بعد دوسری جگہ لے گیا انسان ایک اور جگہ ہے اور وہاں بہت بہترین ہوٹل اور بالکل 2 منٹ کے پیدل مسجد ہے وہاں شاندار مسجد تو ظہر کے لیے ہم وہاں پر گئے تو مسجد بھر گئے تھے تو میں پوچھا یا امیر صاحب سے یہاں کوئی ٹکا کے اعلان نہیں ہوئی تو میں کہا چلو اتنے ساتھی ہے تو ہم باتیں کچھ کر لیں تو بہت خوش ہوئے تو وہاں پر بھی کچھ عربی میں انگلش اردو وغیرہ میں پھر انہیں کہا کہ جو ہے رات کو بھی پروگرام ہے مغرب کے بعد پھر جو ہے ادھر ادھر لے گئے وغیرہ حضرت یہ جو گاڑیاں ہے یہ ہنڈائی اور یہ کیا وغیرہ جو ہے اور یہ سیمسنگ فون یہ لوگ نے اتنی ترقی کی جاپان کے ساتھ ان کا بہت مقابلہ چلتا رہتا ہے تو آج کل جو ہے یہ لوگ جو ہے بہت انہوں نے ترقی کی کو داد دینا چاہیے اس چیز میں جس چیز کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ لیس للانسان الا ما سعى تو پھر یہ لوگ بہت آگے چلے گئے آج کل حضرت اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں یہ جو پلاسٹک سرجری ہے لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یہ ناک کو ٹھیک ٹھاک کرے اور یہ منہ کو اور یہ وہ تو سب سے زیادہ پوری دنیا میں ساؤتھ کوریا میں ہوتے ہیں کیونکہ سستا بھی ہے وغیرہ جو خیر یہ تو ایک تو پھر اس کے بعد امیر صاحب نے کہا چلو آپ کو ذرا گھماؤ بیوی بھی ہے وغیرہ تو سمندر کے پاس لے گیا یہ حالانکہ سردی ہے تو پھر 1-2 گھنٹے پھر کچھ شاپنگ کا اور یہ وہ سب پھر عصر تک ہم واپس آ گئے اور پھر مغرب کے بعد پروگرام رہا اسی مسجد میں تو ماشاء اللہ کافی ساتھی آئے تھے اس دوران پھر یہ منور بھائی ہم تو منور بھائی کہتے تھے حالانکہ یہ تو پروفیسر ہے تو اس نے کہا کہ نہیں ہمیں نے اس نے انتظام کر لی یونیورسٹی میں تو عشاء کے بعد وہاں تقریر تو میں پوچھا عشاء کی سکتے کہا کہ وہاں دیر سے ہے 8 بجے تو میں کہا ٹھیک ہے تو یہاں سے فارغ ہوئے پھر یونیورسٹی گئے تو وہاں پاکستانی طلبہ کافی تھے تو وہ سب آئے تھے اور ان سے بات چیت وغیرہ ہوئی تو الحمدللہ جو ہمارے 2 رات کا جو میرا سفر ہوا وہاں ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اور تبلیغ کی برکت سے بہت کچھ کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ ایک افسوسناک چیز یہ ہے کیونکہ میں امیر صاحب سے سب کچھ پوچھا تھا اور وہ سب سے تقریباً 30 سال سے زیادہ وہاں پر ہے تو میں نے پوچھا تراویح اور رمضان وغیرہ میں کیا سلسلہ ہے یہاں پر تو بس نیچے دیکھے اور فرمایا کہ نہیں ہم جو ہے 20 رکعت تو پڑھتے ہیں لیکن سب ساتھی جو ہے شکایت کرتے ہیں تو قرآن شریف کی تکمیل نہیں ہوتی ہے تو میں کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں انا للہ وانا الیہ راجعون اگر آپ کو حافظ چاہیے ہمارے ساؤتھ افریقہ میں حفاظ کی تو کمی ہے ہی نہیں ہم جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پتہ نہیں کہا تو آپ کو 5-10 جو بھی ہو آپ بتا دیجئے ہم خود انتظام کر دیں گے آپ پر کوئی خرچہ بھی نہیں ویزا کی بھی ضرورت نہیں وہاں پر سب آسانی سے ہو جاتی ہے 1 مہینے کا بالکل ٹھیک تو کہا کہ چلو میں کہا کہ دیکھو آئندہ سال یہ جو سال شروع ہونے والا ہے تو آپ حضرت اس پر غور کریں اور جو ہے یہ جو ہے لوگوں یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جس کو جانا ہو وہ چلے جائیں لیکن 20 رکعت اور پوری قرآن شریف جو ہے آپ ہی شروع فرما دیں جماعت کی طرف سے ہو جائے تو بہت بہترین ہوگا تو اس کی بہت ترغیب دی ساتھی کو بھی تو الحمدللہ دوسرے دن صبح کو وہاں سے نکلنا تھا وہ جاپان کے لیے تو وہاں پر جو ہے چونکہ ہمارے پرواز جو ہے صبح سویرے تو ہم جلدی پہنچے فجر سے پہلے پہلے تو پھر جو ہے وہاں پر فجر کی نماز ادا کی ایئرپورٹ پر امیر صبر میں اور بیوی بھی ایک طرف جو ہے تو پھر جو ہے وہاں سے دو گھنٹے کے فلائٹ ہے تقریبا ہم وہاں پہنچے جاپان ٹوکیو میں تو چونکہ ہمارے لباس تو اس طرح جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور گھر والی تو ماشاءاللہ حجاب اور نقاب تو یہ لوگ جاپان والے بہت متوازی اور بہت اخلاق والے ماشاءاللہ خندہ پیشانی کے ساتھ آئے اور کہا کہ جو ہے آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ اگر ہم آپ کی حقائب اور یہ بیگ وغیرہ کی تلاش کرے وغیرہ تو میں کہا نہیں بالکل کوئی آپ جو بھی کرنا آپ کر سکتے ہیں تو پوری تھوڑی بہت دیکھ لی تو کہا کہ نہیں ہم پوری بیگ کو لے جانا میں کہا نہیں ضرور اب لے جائیں تو دو دس منٹ کے بعد تشریف لائے واپس آئے تو میں نے کہا اور دو چھوٹی بیگ بھی وہ بھی لے جاؤ تو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو مطمئن ہو گیا تو پوچھا آپ کیوں آئے میں کہا کہ نہیں بس سیر تفریح کے لیے اور یہ وہ تو پوچھا کیوں کہ جانتے ہیں میں کہا کہ نہیں کسی خاص کو نہیں بس جاپان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہوا تو ماشاء اللہ جب ہم باہر نکلے تو ہمارے اشفاق بھائی کے مولانا میر صاحب وہاں پر تھے انتظار بہت خدمت کی اللہ ان کو جزائے خیر دے ماشاء اللہ اور ہمارے یہ بھی حضرت کی برکت ہے ماشاء اللہ یہاں مجلس کی وجہ سے دارون زکریہ کی برکت سے اشفاق بھائی بھی بعد میں آئے تھے بہت خدمت کی اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے تو وہاں سے جو ہے بس میں اور پھر ٹرین میں اور پھر پیدل جو ہے انہوں نے سب کچھ جو ہے انتظام کی رہنے کی وہاں جاپان میں حضرت مہنگائی اتنی ہے کہ اس مسجد کے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے تقریباً 10-15 مکانات آ جائیں گے چھوٹی چھوٹی مکانات اور کرایہ تو ایک مہینہ کے اگر ہمارا حساب لگا دی جائے تو 20,000-15,000 کا اور یہ غسل خانہ بیت الخلا میرے جیسے لمبا آدمی تو ادھر اس طرح رکو کر کے جو ہے ہم اندر جائیں سب جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں منی منی سب چھوٹے چھوٹے اور سب چھوٹے چھوٹے کٹ کے ہوتے ہیں اور جو ہے ایک چھوٹی سی میز ہے تو کہتے ہیں یہ ڈائننگ روم ہے اور وہاں سریرین ہوتے ہیں دو پلنگ ہوتے ہیں تو کمرہ ہے اور پھر چولہا ہے تو ایک چھوڑا سا تو کہتے ہیں یہ مطبخ ہے آپ کا تو اور اچھا ان کے عادات وغیرہ سبحان اللہ وہ جہاں بھی آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے مکانات میں کہ جوتے کو آپ باہر رکھو اور جو ہے اس طرح جو ہے آپ اندر آ جائیں مکانوں وغیرہ میں ان کی جو ہے عادات جو ہے داد دینا چاہیے اگر ہم یہاں لینز اور یہ زکریہ کا ہم دیکھیں مسلمانوں کی میں عرض کروں آپ دیکھیں گے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے والوں نے یہ جو مغربی نیچے والا ٹوائلٹ جو ہے بیت الخلا اس کو نکال دیا اور جو ہے جو مغربی ہے اونچا والا تو اس کو لے آیا اگر آدمی بیمار ہو ضعیف ہو کمزور ہو یہ دوسری بات ہے لیکن نوجوان بچے کو بھی کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں اونچا والا اس میں اکثر و بیشتر آدمی جو ہے ناپاک ہوتا ہے سب کچھ اب جاپان کی حالت آپ سنیں بلٹ ٹرین ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے 300 کلومیٹر سے زیادہ فی گھنٹہ جو ہے اس میں آپ جائیں نیچے والے ٹوائلٹ ہے پانی ہے سب کچھ انتظام ہمارے لیے کی آپ چین جائے تو وہاں پر بھی یہ ہے تو دیکھو اپنی ثقافت اپنی عادت کو چھوڑتے نہیں یہ لوگ اور اپنے والے ان کی ذہنیت میں ویسٹ از دا بیسٹ وائٹ از رائٹ ان کی ذہنیت میں احساس کمتری میں مبتلا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں جو مغرب سے آیا وہ سب سے بہترین ہے انا للہ آج آپ جاپان طرح تشریف لے جائے وہاں پر ان کی ٹرین کی جو نظام ہے آپ دیکھیں گے بعض ڈبے میں صرف خواتین کے لیے لیڈیز اونلی فیمیلز اونلی دیکھو یہ سب اسلام آپ بڑے بڑے مال میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے دکان میں تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مس نہیں ہوتا ہے ہاتھ نہیں لگتا ہے اس عورت کی اور اس عورت کی آپ چھوٹی سی ٹری ہوتی ہے آپ پیسے دے دے ٹری میں وہ کھل لے جو پیسہ واپس کرنا ہے وہ بھی اسی میں ڈالتے تو میں نے بیوی کو اسے عرض کیا میں نے کہا اگر ساؤتھ افریقہ میں یہ شروع کر دے وہ ٹری اور پیسے سب دونوں کو چوری کر لیں گے اور یہ تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ حفاظ ہدایت دیں ہمارے والے کو تو خیر بہت سی چیزیں ہم کو سیکھنے کی ہے ان کے یہاں تو پہلے دن میں نے پیر کے روز تھا میں نے پوچھا بھائی مولانا عمیر کیا پروگرام ہے کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے آپ بہت تھکان تو میں نے کہا یہ بہت اچھا تھا دوسرے دن ماشاءاللہ پروگرام بنایا ترکی میں پہلے سے پروگرام تھی تھا تو ماشاءاللہ مولانا عمیر کے ساتھ جو ہے دن میں ہم ادھر ادھر جاتے تھے زیارت سیاحت وغیرہ کے لیے تو رات کو جو ہے وہاں مغرب کے بعد ترکی والوں نے حضرت بہت شاندار بہترین مسجد بنائی وہاں پر, وہاں کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی. تو میں نے پوچھا جمعے کے روز کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر؟ کہا کہ اندر باہر جو ہے تقریباً 1000 لوگ آ جاتے ہیں. میں کہا سبحان اللہ, اور جو ہے شاندار شاندار مسجد ہے. پھر دوسرے دن جو ہے وہ بدھ کی رات, تو الحمدللہ وہاں انڈونیشیا والوں کی مسجد میں, یہ ہمارے مولانا عمیر ماشاءاللہ ان کی اہلیہ جو ہے انڈونیشیا کے, تو ان کے تعلقات کافی اچھے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو ان لوگوں نے تو اصرار کی کہ کہا کہ نہیں بس انگلش میں بات کرو, ہم کو انگلش بہت پسند ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے, اور پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوئے رہا, اس کے بعد ہوئے رہا, تو وہ بہت ماشاءاللہ مطمئن ہو گیا. پھر جمعرات کو ہمارے اشفاق بھائی سے ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور پھر اشفاق بھائی ماشاءاللہ وہ تو وہاں کے باشندے بھی ہے اور ماشاءاللہ سب چیزیں جانتے ہیں تجربہ کار. تو اوسکا جو ہے, پتہ نہیں ہم نے صحیح تلفظ کی کہنا, تو جو بھی ہو حضرت, یہ عجیب اور غریب واقعہ ہے اس مسجد کے. تو جب ہم وہاں پر گئے تو دل اتنا خوش ہوا کہ وہاں پر 10 بچے تھے, سب نابالغ, چھوٹے چھوٹے 8-9 سال کے, 5 لڑکے 5 لڑکیاں, اور سب جو ہے قاری, کیا نام تھا بھائی اشفاق صاحب؟ قاری نیاز, ہاں قاری نیاز, ٹھیک ٹھیک, قاری نیاز صاحب جو ہے حضرت وہاں پر ہے, پاکستان کے ہے, 11 سال سے ہے وہاں پر. تو میں نے پوچھا اور کہا کہ یہ سب بچے, تو کہا کہ ماشاءاللہ اکثر حفظ کر رہے ہیں. تو میں کہا کہ چلو میں ذرا سن تو لوں. تو میں لڑکے کو بھی کہا, لڑکے بہترین قرآن شریف سنایا, دل بہت خوش ہو گیا, بہت دعا بھی دی. پھر اور ساتھی آئے یہ وہ, تو کچھ نصیحت اور باتیں ہوئے رہی, کچھ سوال جواب ہوئے رہ جائے. پھر وہاں یہ سننے کی چیزیں, ایک ہارون بھائی ہے وہاں پر, سبحان اللہ ان کا عجیب و غریب خود بتایا اور ان کی اہلیہ نے ہمارے اہلیہ کو بتایا. یہ ہارون بھائی جو ہے وہاں پر ہے تقریباً 27-28 سال سے, ماشاءاللہ پاکستان کے ہیں. اگر آپ گوگل پر جائے, ماشاءاللہ آپ حضرت سب واقف ہیں, اور یہ الفاظ اب اس میں درج کرے, ATU, آٹو, آٹو جو ہے حضرت سب سے مشہور پوری دنیا میں آرٹسٹ ہے, اور یہ نقاش وغیرہ جو ہے, تو اتنے مطلب مشہور آدمی پوری دنیا میں, ہم نے تو نام تک نہیں سنا. تو یہ ہارون نے یہ آٹو کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کی. ان کی جو ساس ہے, ہارون بھائی کی جو ساس, ماشاءاللہ 80 سال سے عمر کے عمر میں یا اس 82 سال کی عمر میں اسلام قبول کی, اور 2-3 سال کے بعد اللہ کے پیارے ہو گئے. تو دیکھو یہ ہارون بھائی کی بیوی, ان کا نام بھی فاطمہ, تو وہ خود پوری تفصیل مجھے بتا رہے تھے, وہ اسلام کو قبول کی اور پھر آج جو ہے 16 سپارہ حافظہ بن چکی ہے. یہ اللہ کی شان. ان کے لڑکے وہ بتا رہے تھے مجھے, ایک 20 سپارہ حافظ اور ایک 18 سپارہ حافظ. دیکھو کون سی گھرانی کی, آپ جانتے ہیں یہ نقاش اور آرٹس وغیرہ کیسی زندگی. تو پھر جو ہے کہا کہ بس ایک تمنا, ایک آرزو ہے, آپ خاص دعا کرنا, اور وہ شب جمعہ بھی تھا. تو میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کو فکر ہے خسر صاحب کی. کہا کہ ہاں. کہا کہ تو خسر صاحب کی ذہنیت میں یہ ہے کہ میں اتنے کامیاب ہوں یہ وہ دنیا کے لحاظ سے, تو پھر اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا کہ نہیں, یہ سب شیطانیت وسوسہ ہے. آج شب جمعہ ہے, آپ بھی 2 رکعت پڑھیں, ہم بھی پڑھیں گے, اللہ کی رحمت سے امید ہے. کبھی کبھی نامایوس مت ہونا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. دیکھو یہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی, اور اللہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین ہے. آج صبح کے واقعہ میں عرض کروں حضرت, ایک جماعت آئی ہے ہمارے جامع مسجد میں, ہمارے شاگرد وغیرہ نیو کاسل کے, وہ یوتن ایک پورٹ الزبت کے, بہت پہلے فارغ. تو میں کل باہر گیا تھا تو وہ آنا چاہتے تھے, میں کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں. تو آج فجر میں ملاقات ہوئی, تو ماشاء اللہ وہ 8-9 ساتھی ہیں. تو وہ ایک طالب علم آیا, ان کا طالب علم, مولانا ندیم کے طالب علم, مولانا ندیم ہمارے شاگرد. تو کہا کہ دیکھو یہ حبشی بچہ ہے, وہ ہمارے پاس آئے نیا مسلمان, ظاہر بات ہے نہ الف جانتے تھے نہ با جانتے تھے, کچھ بھی نہیں. کہا کہ جو ہے الف با سے ہم نے ان کو پڑھایا, 3 سال کے اندر جو ہے شروع سے لے کر آخر تک آج جو ہے پکا حافظ بھی ہے قرآن کی, یہ ہمارے ابھی جامع مسجد میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, نہ اللہ میرے محتاج ہے نہ آپ کے محتاج ہے. اللہ جس سے کام لینا, قابلیت شرط نہیں, قبولیت شرط ہے. اللہ کی مانگ, تو میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ اللہ سے مانگو, اللہ سے. پھر جو ہے ہمارے اشفاق بھائی نے عجیب و غریب واقعہ سنایا. میں جہاں بھی یہ تقریر کرتا ہوں یہ بھی سناتا ہوں. ہمارے ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں, یہ دعوت اور تبلیغ کا کام, چونکہ میری شادی بھی ہوئی وہاں اسپنگو بیچ میں, تو حاجی بھائی پادیا سے تو بہت گہرا تعلق اس زمانے سے. تو حاجی بھائی پادیا 62 میں 62 میں حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی, پھر جماعت میں گئے نظام الدین وغیرہ سب. پھر یہاں پر الحمدللہ دعوت تبلیغ کہاں سے کہاں تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب ساتھی کو قبول کیا. اب وہاں کے پس منظر ہمارا اشفاق بھائی نے بتایا, ماشاءاللہ حضرت یہ جو آدمی جو فضائل صدقات وغیرہ کی اور فضائل صلات کی جو ہے ترجمہ کی انگلش میں, وہ عبد الرشید ارشد, تو کل میں ہائیڈلبرگ میں چاہوں تو میں ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ آدمی نے ترجمہ کی, تو پاکستان سے ان کی کمپنی نے اس کو کہا کہ آپ جاپان چلے جائے, وہاں پر آپ کچھ کام کرے تجارتی لائن سے. تو وہ تو بہت نیک آدمی تھے, تو اس نے دیکھا یہاں تو گڑبڑی ہے, نہ دعوت ہے نہ تبلیغ ہے. تو وہ مرکز کو لکھا ہے, رائیوین والوں کو کہا کہ آپ جو ہے فی الفور جو ہے جماعت کو بھیج دیجیے. سبحان اللہ, اس زمانے میں 56 کی بات, 56 کی بات میں عرض کر رہا ہوں, تو اس وقت جو ہے حاجی گلزار صاحب تھے وہاں لاہور کے امیر, تو مشورہ کی یہ وہ جماعت بن گئی, وہ گیا جاپان. اتنی محنت کی, یہ واقعہ سننے کے قابل ہے, تو اتنی زبردست محنت کی وہاں کے ایک جاپانی عمر میتا, ہم کہتے ہیں میتا, میمن میں بھی میتا, تو میتا META, یہ جاپانی, تو وہ گئے جماعت کے ساتھ پاکستان. 40 دن, 4 مہینہ, 9 مہینہ رہے وہاں پاکستان میں, اور ماہر تھا جاپانی زبان کی. اس نے سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے قرآن کی ترجمہ کی جاپانی زبان میں, یہ سب دعوت تبلیغ کی برکت سے. اس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے جیسے جو ہے اگرچہ ہم فعال نہیں, لیکن ہمیشہ لوگوں کو ترغیب دینا چاہیے. یہ ایک عظیم کام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اس کو بالکل قبول کر دیا. تو اس وجہ سے جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم لوگوں کہتے ہیں تم تبلیغ میں لگ جاؤ اور اس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. الحمدللہ پھر وہاں سے فارغ ہوئے وغیرہ جو ہے جمعے کے روز ہمارا مولانا امیر کی مسجد حضرت ماشاء اللہ سعودی والوں نے بنایا فہد کے زمانے میں, اور پیسہ وغیرہ سب کچھ دی مسجد توحید. تو وہاں پر پھر ہم نکل آئے اور پھر وہاں پر گئے تو ان کی مسجد میں, تو پھر جو ہے کافی لوگ آئے تھے جمعہ میں, 100 سے زیادہ, وہاں 100 آدمی کا جمع ہونا تو بہت بڑی بات ہے. تو الحمدللہ انگلش وغیرہ میں وغیرہ بات, خطبہ نماز وغیرہ, پھر ہم کو واپس آنا تھا. حضرت مولانا عمیر کے مکان سے ایئرپورٹ تک 3.5 گھنٹے لگ گئے تھے, تو اتنے ہجوم ٹریفک وغیرہ, حالانکہ 70-80 کلو ہے لیکن گاڑیوں کا اور یہ سب, تو بہت ہی لوگ تھے وہاں پر. مجموعی طور پر تاثرات یہ ہے محترم علماء اور ساتھیوں کہ ماشاءاللہ اگر ہم جائے بس اس نیت سے کہ ہمارے بھائی سے ہمارے اہلیہ کی اور جن عورتوں کی ملاقات ہو جائے, ان کو کچھ ترغیب ہو جائے, یہ وہ جو امیر صاحب ہیں محمد الیاس صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے ساتھی تو ہر روز آپ کا ذکر کرتے, تو میں پوچھا کیوں, تو کہا کہ آپ کے ایک جملہ بہت یاد ہے. تو میں پوچھا کون سے جملہ, کہا نو وائف نو لائف. تو یہ امیر صاحب کی بیوی, معاف کیجیے حضرت آپ کی بھی اہلیہ نہیں, تو یہاں پر مطلب, تو میں نے کہا امیر صاحب آپ کی بیوی یہاں پر نہیں بنگلہ دیش میں ہے, تو آپ کو پتا ہے انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کیا, کہ میں نو وائف نو لائف. تو کہا کہ یہ جملہ بہت اچھا ہے, میں جاؤں گا ابھی بیوی کو لاؤں گا. تو میں کہا یہ ضروری ہے آپ کے لیے. تو خیر یہ تو ایسی کی باتیں, تو جو ہے مجموعی طور پر جو ہے الحمدللہ وہاں پر جو ہے دعوت اور تبلیغ کی برکت سے اتنے کام ہو رہے ہیں, اور جتنے بھی مساجد حضرت جاپان میں سبحان اللہ 20 رکعت تراوی جو ہے پڑھتے ہیں اور پورے قرآن شریف مکمل کرتے ہیں, یہ میں بھی الحمدللہ. تو ماشاءاللہ ہم کو ایسے ممالک میں جانا چاہیے, بہت کم علماء جاتے ہیں ان ممالک میں, تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے جہود اور جو ہے اور دعوت تبلیغ کا جو کام ہے قبول کرے. آخر میں ایک چیز عرض کروں کہ دیکھو ابھی پوری دنیا میں منگل کے روز کہیں گے کہ 2019 کہ یہ نیا سال شروع ہوگا, تو ہم جب ہم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمارا کیا کہنا چاہیے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں آپ یوں کہیں ان کو, کرسمس جو 25 دسمبر کو یہ منگل کے روز جو نکل گیا, یہ لوگ کہتے ہیں کرسمس، تو ہم ان سے ایک چیز پوچھتے ہیں، تم نے کبھی مطالعہ کی تمہارے پارلیمنٹ کی، برطانیہ کی پارلیمنٹ کی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. میں کہا جا کر مطالعہ کرو 1647 میں، 1647 میں آپ کے برطانیہ کے پارلیمنٹ جس کا نام تھا پیورٹن پارلیمنٹ نے پابندی لگائی کرسمس پر اور کہا کہ یہ سب خرافات ہے اور سب بکواس ہے، اٹس اے پیگن کسٹم، یہ جاہلیت کی چیز ہے. ان کی حکومت نے یہ حضرت برطانیہ میں نافذ کیا اور منسوخ کر دیا، کہا کہ کرسمس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ لوگ پہلے اس کی جواب دیں، پھر ہم آگے باتیں کرتے ہیں. میں کہا کہ آپ کا نیو ایئر جو ہے، چلو ہم اس کے ذرا پس منظر دیکھیں. اگر آپ لاتانی لیٹن کو جانتے ہیں، سپتمبر کا مطلب 7 اور اکتوبر کا مطلب 8، نومبر کا مطلب 9، دسمبر یہ جو مہینہ چل رہا ہے آج 30 دسمبر ہے، تو جو ہے کا مطلب 10، تو مطلب آپ کا نیا سال یکم مارچ کو ہے. آپ لوگ کہتے ہیں دسمبر، دسمبر کا مطلب 10واں، تو یہ 12واں مہینہ کیسے بن گیا؟ تو فبوہیت الذی کفر، ان کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب گڑبڑی. میں کہا کہ آپ جو ہے جو بھی چیز ہو، سیاست ہو، عقیدہ ہو، عبادت ہو، آپ ایک مقابلہ کریں اسلام کی اور آپ لوگوں کی اور کوئی بھی مذہب، بس مقابلہ کریں. آپ دیکھیں گے اسلام ہمیشہ فوقیت اور بہترین نظام ہے. ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، ہمارا تقویم اور کیلنڈر جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اس دن سے ہمارا. آپ کے کیلنڈر میں اگر کسی کی پیدائش 29 فیبروری کو ہو گئی تو 4 سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر سے 4 سال گرا آئے گا اس کا. تو یہ سب گڑبڑی تم لوگ مین میڈ. تو اس وجہ سے ہم کو کبھی بھی احساس کمتری میں نہیں ہوا. وی گوٹ دا بیسٹ شے اٹ دا ریسٹ، جو ہمارے پاس ہے سب سے بہترین چیز ہے، یہ ہماری کوٹا ہے. بجائے ہم اور لوگوں کو متاثر کرے، ہم خود متاثر ہو گئے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو اور جو ہے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین، مسجد اقصی، تمام مساجد، معاہد سب کی جو ہے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد محترم ومعزز محبوب عزت مفتي صاحب most respected elders senior علماء كرام friends in Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته with our many outer as well as inner sins and weaknesses we are not worthy of saying anything except that our own islah rectification takes place under the compassionate gaze of our seniors as Mufti Sahib and others. Allah Azza wa Jal has conferred the greatest thinkable favor upon us that we ever could have wished for in the form of Iman and the perfect and pure teachings of the Deen of Islam. And Allah Ta'ala through His infinite grace and mercy over and above guiding us towards Iman has made us believers in the greatest ummah, the ummah of Allah's Habib sallallahu alayhi wa sallam. The salient and outstanding feature of this ummah is that they have been sent to benefit humanity, for the benefit of humanity. Kuntum khayra ummatin, Allah Ta'ala when mentioning that you are the best of all nations, this ummah has many fadail and many virtues. In the great books of hadith, there have been chapters established ثواب هذه الأمة under the tafsir of this verse hadith Rasulullah صلى الله عليه وسلم mentions أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله that you are the completion of 70 great nations and to Allah عز وجل you are the most virtuous and the most noble of all and what is the most outstanding quality that makes this the greatest ummah over and above our link and association to Nabi صلى الله عليه وسلم This ummah has come last into this dunya, al-akhirun, al-awwalun, will be given the first entry into Jannah. The most outstanding quality is that you have been sent for the benefit of humanity. And what is the greatest benefit that a person can confer to another human being, detailed thereafter? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ That you command good, prohibit from evil, and believe with conviction in Allah Ta'ala. The greatest benefit that any one person can confer to another is to be the means of hidayat and guidance for that person, to be a means of that person and possibly progenies and generations to come, be protected and saved from eternity from the fire of Jahannam. A Jewish youngster used to be in the khidmah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and in his last moments, Nabi sallallahu alayhi wa sallam visited him, implored him to accept Islam, to say La ilaha illallah. He looked at his father and his father in his heart of hearts, they knew that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is haqq and is truth. He is that great Nabi who has been foretold in the scriptures. His father said to him, Atti' Aba al-Qasim, that obey what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is saying to you. He recites the kalima. A short while thereafter, he passes away. Nabi sallallahu alayhi wa sallam remarks, Alhamdulillah alladhi anqadahu min an-nar. All praises be to Allah Ta'ala who has saved this soul from the fire of Jahannam. So a mu'min, wherever a person goes, has this burning desire of hidayat for humanity. Just to share experience in this regard, in number of times having had the opportunity of traveling to East Africa, this is one of the most manifest examples of what Iman and Islam does, not just to individuals, to families, but to entire communities and populations. This is one of the great examples of how Muslims had gone essentially as traders and because of the mannerisms, interaction with the local population, the flame of Islam had spread like wildfires to the entire region. And this finds its origins in as early as the Deen of Islam. We know Sahaba radiallahu anhu majma'in's first migration when being persecuted in Makkah Mukarramah, even before the hijra to Medina Munawwara was the two hijras to Habasha, Najashi, Ardu Sidqin, Malikun, La Yudlamu Indahu Ahad, Rasulullah commented in choosing the first place of hijra, that it is a land of justice, and it is a land where there is such a king that no oppression takes place in his court. And amazing, these words of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, we find that up to this day, even in the furthest part of this continent where we are, the southern extreme tip of the continent, alhamdulillah, how easily we are able to practice our deen. By and large, great respect is conferred by the local indigenous populations. And true to the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even when Najashi was tempted and his ministers were tempted with various forms of bribes by the Meccans who attempted to take them back, he remained steadfast, a land, a court of justice, and no oppression had taken place. When it is a lengthy incident, and we revert to the books of Sirah, and a great book of Sirah that we can read with regularity, Siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, detailed, authentic narrations of the Sirah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the bayan of Sayyidina Ja'far radiallahu ta'ala in the court of Najashi, one of the great examples that we can take lesson from in introducing Islam to those who are not blessed with Iman. When we ask about Islam, the bayan of Sayyidina Ja'far radiallahu ta'ala, very, very deep, very, very profound, all concisive, and the method that he had used, as our Kabirin in Jama'at say, Kar Guzari, he says, what was the halat before Nabi sallallahu alaihi wasallam came to us? The worst of people in every regard. Our dietary laws, our beliefs, our practices, our oppression, our treatment of the weak, of the downtrodden. And what did Islam teach us? And what did this great Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'rifu sidqahu wa amanatahu? We knew his truthfulness. We knew his integrity. We knew that he is al-Amin, the most trustworthy. The teachings he had imparted to us and what it has turned us into compared to what we were before. Najashi was taken aback with these words and the verses of Surah Maryam. And Sahaba radiallahu anhu ajma'in were allowed to live and practice the deen freely in Habasha. As Sayyidina Mawlana Abu al-Hasan Ali Nadwi rahimahullah in his Sirah, Siratul Nabawiyyah, comments that though it is not officially documented, the happenings of Sahaba radiallahu anhu ajma'in in the existence in Habasha until at a later time when eventually the number of them then re-migrated back to Medina Munawwara, where they were able to then practice Islam freely. And he says, most definitely, they would have made a sterling effort as far as Iman and Hidayat is concerned. And testimony to this is the fact that the very king himself, Najashi, a few years thereafter himself accepted Iman and has the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam performing his janazah salah in absentia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, the veils were removed and Rasul sallallahu alaihi wasallam performed his janazah from Madina Munawwara. His qabr is in the area in Ethiopia, presently known as Tigra. So we find, when Abu al-Hasan Ali Nadwi rahimahullah ta'ala says, that they would have definitely made a sterling effort as far as Iman is concerned, and such was their integrity and akhlaq. Najashi himself, while Sahaba were in Habasha, Najashi was attacked by an enemy neighboring kingdom. Sahaba radiallahu anhu ajma'in participated in the battle for the defense of Najashi. And the effort of Iman would have been made far and wide. In fact, there are certain islands of the east coast of Africa, such as Pembe, Pate Island, where there are old masajid, old structures, and carbon dating takes it very close to the time of Sahaba radiallahu anhu ajma'in, or a short while thereafter. And we find, starting all the way, Somalia, Kenya, Tanzania, in fact, right up till northern parts of Mozambique, the effect of Iman, the effort of Iman, essentially, the rewards of this goes especially to communities from Oman, but predominantly the people of Yemen. We find the people of Yemen, Nabi sallallahu alayhi wa sallam had commented, one is making dua for the area of Yemen as well as Sham. Allahumma barik lana fi Yemenina, Allahumma barik lana fi Shamina. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also commented in the psyche and philosophy of and people's natures, al-imanu yamaniyun wal-hikmatu yamaniya, that the barometer of good iman is in the people of Yemen, and hikmah and wisdom can be found in the mannerisms and ways. So we found that people of Yemen had come because of the proximity from Yemen to East African coastline. They would travel frequently for business, for trade purposes, some of them specifically for the sake of da'wah, but predominantly had come as business people, as traders. When they had come to the east part of this continent, then such an effort was made. Such an effort was made essentially by the following means. One is akhlaq and character. They treated the local populations, the indigenous populations, with absolute honor, respect, and dignity. The effort was not restricted just to the coastline. If you go inland, there we know one of the great lakes in Africa, the Lake Victoria. There are many, many communities there, many tribes, a predominant tribe known as the Luo tribe, where more than half of them are Muslim. And when they explain how Islam had come to them, they say business traders had come from the coastal areas from Mombasa, had settled on the shores of Lake Victoria, and because of the akhlaq and character, sometimes engaging with the local chiefs and kings, showing them the beauty of Islam, the king would accept Islam, and with him his entire community would accept Islam. So they have left brilliant examples. And amazing is that we know, on the other hand, you have the colonialists, the imperialists who had come from Europe, colonized many, many parts of the world, raped and pillaged the local populations and resources, and they are looked at with disdain up to this day. But as far as those who had gone as Arab Yemeni traders, even though they may have physically left from there, they have left the imprint of Islam. Even non-Muslim communities resident in those areas have fond memories of the Yemeni Arab traders who had resided amongst them. So one is akhlaq and character. In personal interaction, we personally know a certain family there. They are amongst the wealthiest families in the whole country. But the youngsters are taught from a very, very young age, even regarding the domestics at home, those ladies or men who are in the employment in businesses, in their homes, they are taught from a very, very young age, firstly, to address them with titles of honor and respect, and never, ever to speak rudely to them. They say, as little children, if ever we say a statement, we are taught such a lesson by our parents that never in our lives again will we say anything derogatory to them. And this, therefore, not surprising, the effect of Islam on those areas. Another was business dealings. They had dealt with the local populations in as far as the businesses. I personally heard testimonies of people who say that when they had come and traded, they would charge us reasonable prices. Whenever we had a problem with an article that may have a defect, they never argued with us, they would take it back happily. And the akhlaq and character, the business dealings, treating the locals with dignity. Another major reason was intermarriages into the local population, that if a person who had hailed from Yemen, maybe a prominent businessman, married into a certain tribe, most instances, the entire tribe would accept Islam because of his character, because of his honor and dignity. And alhamdulillah, we find that the effect is such that all the cities on the East African coastline, predominantly Muslim, Mombasa, Malindi, we know Somalia, the entire country is Muslim. Many parts of northern Mozambique is testimony to that. So akhlaq, character, clean dealings, treating with dignity and respect, and the effect that iman merely practiced in its natural and its original state itself, is a da'wah towards Islam. To understand the effect, we know the predominant language, one of the most spoken languages in Africa, is the Swahili language. Now, Swahili itself tells you the origins has Arabic from the word sahil, the coastline. It is a mixture of Arab and the local Bantu languages. So let us ask ourselves the question. Alhamdulillah, as a Muslim community, we are existing in this part of the world more than 160 years. Alhamdulillah, may Allah reward our forefathers. The first main primary duty responsibility was the protection of our own iman. And Allah Ta'ala reward them abundantly. The establishment of makatib, the effort of da'wah, the darul ulums, etc., that have been established. But a sincere question we have to ask ourselves, that in such a long existence here, what profound effects have we had in as far as, even if merely by means of our character, humility, our dealings, how have we affected those around us, deprived of iman with the light of iman? Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq. Wa akhira da'wana alhamdulillah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فخر رسل محبوب خدا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قرآن جنازل ثم فهو إعجاز بياه وأسكى، إعجاز بياه وأسكى. قرآن جنازلتم فهو إعجاز بياه وأسكى، إعجاز بياه وأسكى. كفار بسنكر كين لقي كلام الله كلام. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kya shan tumhari ummat ki, wo haq se mili azmat jisko, wo haq se mili azmat jisko. Kya shan tumhari ummat ki, wo haq se mili azmat jisko, wo haq se mili azmat jisko. Karte tamanna jis ke liye kalimullah wa ruhullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mahtab risalat ne jis dam ahkam shari'at batlaye, ahkam shari'at batlaye. Mahtab risalat ne jis dam ahkam shari'at batlaye, ahkam shari'at batlaye. Dushman bhi aayi chilla uthe Rasulullah, Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kifak kashi ummat ke liye ghalib suni patthar bhi sahe, ghalib suni patthar bhi sahe. Kifak kashi ummat ke liye ghalib suni patthar bhi sahe, ghalib suni patthar bhi sahe. Mi'raj mein ki bakhshish ki dua, jazakallah, jazakallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jab hashr mein nafsi nafsi ka har simt ajab manzar hoga, har simt ajab manzar hoga. Jab hashr mein nafsi nafsi ka har simt ajab manzar hoga, har simt ajab manzar hoga. Aayenge shafaat ko us dam Habibullah, Habibullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fakhr rusul mahbub khuda Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Inshallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Most respected Satis, just we requesting du'as from all the Buzrugs that are here. Sat Mufti Sahaba wa Satida. Satis of South America, the different madaris in Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay. Satis give salams to all the ulama that are here in this majlis also, and requesting all your duas. Just a little kargozari. A few months ago, we went to Bolivia to visit the madrasa in Bolivia. The madrasa started now in Bolivia about 2 years. Normally, when any center or any area or any country requests for madrasa to start, then one is they come and meet the satis, either in one of the ijtimas, either in Panama or in Brazil or in Chile or in Venezuela. So 2 years ago, about 3-4 satis came to Panama to meet the madrasa satis. So one Pakistani brother, one Bangladeshi brother, one local brother, also Spanish, and one Arab brother. So they put the request that we have so many Muslim families in an area called Santa Cruz. This Omar Bai, while putting the request forward that we're requesting for an alim to come and start the madrasa in Santa Cruz in Bolivia, so he starts crying. And he says that, I am Muslim, alhamdulillah, and he was Arab. And one day my son came home from school, so he told me, Papa, now it's eating time, but I see that you don't thank our father. So he asked him, but Beta, what do you mean? He said, but you don't thank our father, that in school they teach us that you must make the sign, and you must thank Isa alayhi salatu wasalam, like we'll say, and then you must eat. And after that also, you must thank him again. So the Umar Bai started crying in front of the satis. And they said that, I'm requesting you people to please send somebody before our children will die without iman. So tariqi was given to them that, alhamdulillah, like you people requested, Mexico also requested, different areas of Argentina, Mendoza in Argentina also requested for an ustad. Then Maracaibo, Maracay, Caracas. So in the list, you people are number 14. So we will consider your request and inshallah we'll make fikr inshallah. And targhib was given to them that start making fikr of La ilaha illallah and put your request not to us but to Allah. Because Allah himself will send an ustad and Allah looks at a talab and on your people's talab Allah will send somebody. So these 3-4 brothers listened to the targhib that was given to them of the kalima La ilaha illallah. And they gathered the people of Santa Cruz, about 100, 200 people, and gave the same targhib. And they all started making dhikr and making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, looking at the hal that they were facing. In that time, there was a Maulana Unais that studied in Azadwell, then he did iftah also in Azadwell, then he was studying in Cape Town also. So he was ready to join the madrasa. So he was told to come to South Africa. He went back to Sri Lanka, got married, came back to South Africa. So he applied for Venezuela visa, and whilst waiting 1 week, 2 weeks, 3 weeks, anyway his passports came back and he was rejected visa. So he was told from the madrasa that, why don't you look in the internet that which countries you are allowed to enter without visa. And Allah is doing through the people's talab, their du'as, their cry, their dhikr, it popped up that Bolivia, Sri Lankans don't need visa. And his tickets was booked. And these satis were told that through your dua, through your talab, through your dhikr, through your crying to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala made you from number 14 to number 1. Subhanallah. When we went to the madrasa about 4 months ago, so Mawlana Unais was giving us different karguzaris. So the one karguzari he shared with us was that till today in Bolivia, many areas are still kept with the old Muslim names. So he gave us one example. He said that we went in Jamaat to a place called Tarikha. And actually Tarikh is history. But till today, they're still calling that area Tarikha. And then he gave us Karguzari that according to what he understood and finding out from the locals, that about 100 years ago, the Arabs came from Bilad al-Sham. And there was a zaman that every area had over 600 to 700 Muslim families in every area. And today if you go to this area, there's not only one Muslim. And while he's giving Karguzari, he took out one big ledger. He said that he went to this one person, and this person actually traveled the whole of Bolivia. and he gathered the history of the Muslims of Bolivia, and he Maulana bought this ledger. And while he's going through this ledger, you find different surnames, like Eid, and then they had pictures also of Imama, like we say Duki, pictures of Musallas and Tasbih. So Maulana said that till today, we find the surname Eid very common, but the name has changed, but the surname didn't change. And then Maulana said that after going through this ledger, I went to the Qabristan myself. And when I went to the Qabristan, to my amazement, subhanallah, 50, 60 years ago, you still find the name Muhammad, Yusuf, Idris. But in all these areas, there's not even one Muslim. And then Maulana said, there's one area we went, we spent a little time in Jamaat. So we met a priest, and he said that, but my father was Muslim. And this church, I built it. And I'm supposed to be Muslim. And I want you people to make me Muslim, and I want to turn this church into a masjid. So most respected satis, just these few points of Bolivia. And the main reason of me saying these few stories is that I came to request, be muhtaj of du'as, myself, the satis that side. We came to request all the buzrugs that are sitting here, please make du'a for us. We are really muhtaj of du'as. And second tashkil is that if any satis are ready to spend a little time there, maybe a year, maybe Ramadan also, or like as Mufti Sahab was saying, I spend a little time in Jamaat also. So if any sir is ready to spend time, or Durvesh knows the tartib, then we can contact Mawlana Durvesh Sahab, inshallah. And the last point is that, just to tell the sadis that, Asati, how fortunate you are. Mawlana Masihullah Khan Sahab, rahmatullahi, used to say, na kitabo se, na wazo se, nazar se peida. The deen isn't through the kitabs and through money and through madrasas, but in reality, buzrugo ke nazar se, how fortunate you people are that every week you can come, some satis, daily you can sit in the sohbat of Hazrat Mufti Sahab, and some satis, weekly you can come for the majlis. So may qadr of this ni'mah that Allah has given you. Those that are not here in South Africa, especially us in South America, actually it's dry. It's rough and tough grounds. If you don't get the majlis like this here, mashallah, what a beautiful Pirat Qari Sahab read also. Abu Ustad Hazrat Maulana Burhan's nasihat, Hazrat Mufti Sahab's nasihat. That's what we need, that side also. So, anyway, may qadr of this ni'mah that Allah has given. Jazakumullah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام اور معزز ساتھیوں ہم نے اور آپ نے مفتی عبدالقادر صاحب کا سفر نامہ جس میں عبرت اور سبق لینے کی باتیں تھیں سنا مولانا برہان صاحب نے بھی حالات حاضرہ کی اوپر بیان فرمایا مولانا منشی صاحب نے جنوبی امریکہ کے مختصر حالات آپ کو سنائے ان چھٹیوں میں ہمارا سفر بھی ملیشیا اور مالدیف کی طرف ہوا. ملیشیا میں ایک مرتبہ تقریباً 25-26 سال پہلے مولانا ابراہیم صاحب کی معیت میں ان کے ساتھ ایک دو دن کے لیے جانا ہوا تھا. اس وقت یہ حال تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے مدارس میں وہاں کا ایک طالب علم بھی نہیں تھا. ممکن ہے پاکستان میں دو تین طالب علم ہوں گے, یہاں کوئی طالب علم نہیں تھا. اس زمانے میں وہاں دینی مدارس بھی نہیں تھے, حفظ کے مدارس بھی نہیں تھے, مکاتب کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا. یونیورسٹیاں تھیں, انگریزی تعلیم تھی, جماعت کا کام وہاں شروع ہو چکا تھا, لیکن اس وقت وہ بھی ترقی پر نہیں تھا. اس کے بعد اللہ تعالی کا کرم ہوا اور وہاں ملیشیا اور انڈونیشیا سے ساؤتھ افریقہ میں پاکستان میں طالب علم آئے اور یہاں حفظ اور علم حاصل کرنا شروع کیا. حفظ اور علم حاصل کرنے کے بعد, کتابوں کو ختم کرنے کے بعد, فارغ التحصیل ہونے کے بعد, جب وہ اپنے وطن اپنے ملک گئے تو انہوں نے ہمارے اکابر کی طریقے پر, مشائخ کی طریقے پر, مکاتب اور مدارس اور معاہد قائم کیے, اور یہ مشکل کام تھا. اس لیے جہاں جس جگہ کے لوگ مدارس کے عادی نہیں ہوتے, ان کو عادت نہیں ہوتی, وہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگوں سے چندہ لینا, لوگوں سے جگہ لینا, لوگوں سے بچوں کو وصول کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اپنے اکابر کے تعلق اور اکابر سے جوڑ کی برکت سے انسان ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو پورا کراتا ہے. وہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نسبت کی چار قسمیں لکھی ہیں. نسبت کا مطلب کسی کے ساتھ مضبوط تعلق, کسی کے ساتھ مضبوط تعلق نسبت ہے. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نسبت کی پہلی قسم وہ ہے تعلق کا, کی پہلی قسم تعلق کی یہ ہے کہ وہ تعلق کمزور سا ہوتا ہے, یعنی عکاسی, جیسے شیشے میں کسی نے دیکھا اور جب شیشے کو ہٹایا یا شیشے سے اپنے چہرے کو ہٹایا تو تصویر ختم ہو گئی, یا کسی نے عطر لگایا, جب تک عطر والا مجلس میں موجود ہے تو خوشبو ہے, اور عطر لگانے والا مجلس سے چلا گیا تو خوشبو بھی چلی گئی. اور دوسری قسم کا تعلق اس سے مضبوط ہے, اس کا نام انتقالی رکھنا چاہیے. وہ اس طرح کہ ایک چراغ یا لائٹ جل رہی ہے اس لائٹ سے دوسری لائٹ تیسری لائٹ اور اسی طرح پاور ہاؤس سے آخر تک لائٹیں چلتی رہیں گی جلتی رہیں گی یہ تعلق مضبوط ہے چراغ جلتا رہے گا روشنی پھیلتی رہے گی اسی طرح مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے وہاں ہمارا پاور ہاؤس ہے وہاں سے لائٹ چلتی رہی مصر پہنچی بغداد پہنچی خراسان پہنچی ہندوستان میں دیوبند سہارنپور ندوہ پہنچی پھر وہاں سے پھیلتی گئی ساؤتھ افریقہ آئی ساؤتھ افریقہ سے پھر ملیشیا انڈونیشیا پہنچ گئی اس میں ہمارا کمال نہیں اس میں پاور ہاؤس کا کمال ہے اور پاور ہاؤس کے بعد جو دوسری چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس دیوبند سہارنپور وغیرہ کے اس کا کمال ہے ہمارے حضرات نے علماء نے تو صرف ایک تار لگایا اس تار نے بجلی کو لائٹ کو کھینچا تو جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے جہاں لوگ چندہ نہیں دیتے تو چندہ کیا دیں گے جگہ کیسے دیں گے بچوں کو کیسے بھیجیں گے اس کی فکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ ہمیں تو صرف جو پاور ہاؤس ہے اس تک آگے تک کنیکشن لگانا چاہیے اب کنیکشن میں بجلی کیسے آئے گی روشنی کیسے پھیلے گی اور روشنی سے ہدایت کیسے ملے گی اور روشنی کی وجہ سے راستہ کیسے نظر آئے گا اور روشنی سے لوگ فائدہ کیا اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے یہ ہمارا کام نہیں بس ہمارا کام تو جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ یہاں نہ رہیں ہندوستان جائیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نہ رہیں ہندوستان چلے جائیں آپ سے کام لیا جائے گا حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بھائی کے سامنے خواب بیان کیا اور پریشان تھے کہ میں تو میری زبان میں لکنت ہے یعنی زبان اچھی طرح نہیں چلتی میں کیسے کام کروں گا ہندوستان میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بھائی نے بتلایا یہ تو نہیں بتلایا آپ کام کریں یہ بتلایا گیا آپ سے کام لیا جائے گا کام لینے والا آپ سے کام لے گا بس آپ حرکت کریں حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ ان کی جگہ بیٹھ گئے اور ان کے کام کو جاری ساری رکھا تو شیخ نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا مولانا یوسف صاحب ان کی شاگرد بھی تھے داماد بھی تھے کہ دیکھئے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ اور ولی اللہ تھے وہ اگر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے مہمانوں پر آنے جانے والوں پر تو ان کی بات اور تھی آپ ذرا احتیاط کریں کہتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ حضرت لینے والا بدل گیا ہے دینے والا نہیں بدلا دینے والے اللہ تعالیٰ ہے وہ نہیں بدلے لینے والے ہاتھ بدل گئے پہلے ایک ہاتھ تھا اب دوسرا ہاتھ حضرت شیخ نے فرمایا بس بس ٹھیک جس طرح چاہتے ہیں کرتے رہیں تو یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث سناتے ہیں تفسیر سناتے ہیں فقہ سناتے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں اس میں اکابر کا کمال ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس لگائے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بڑے پاور ہاؤس ہیں وہاں سے چھوٹے پاور ہاؤس لگائے ہیں بجلی اور لائٹ وصول کرنے کے لیے اور وہاں سے لائٹ جلتی ہے تو وہی لائٹ وہاں پہنچ گئی اور وہاں کے یعنی ملیشیا وغیرہ کے طالب علموں نے کہا کہ ہم یہاں سے فارغ ہوئے اس مدرسے سے اور وہاں گئے وہاں ہم نے مدارس قائم کیے تعلیم دیتے دیتے ہماری تعلیم بخاری شریف تک پہنچ گئی اب طالب علم فارغ ہو رہے ہیں تو ہم سے کہا کہ ہماری تمنا ہے کہ ہمارے اساتذہ آئیں اور ختم بخاری اور اختتامی مجلس میں شرکت کریں اور اپنے طلبہ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ایک اور نسبت اصلاحی ہے جس کی مثال ایک دریا کی ہے جیسے دریا سے نہر نکالیں نہر سے دوسری نہر نکالیں چھوٹی نہر نکالیں نہر بہتی رہے گی اور صاف پانی اس میں چلتا رہے گا بہتا رہے گا اسی طرح جو پاک صاف پانی مدینہ منورہ سے علم کی شکل میں عمل کی شکل میں فقہ کی شکل میں نکلا ہے وہ پانی وہاں سے چلا بہا دارالعلوم دیوبند اور بڑے مدارس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا ساؤتھ افریقہ میں اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس نہر کو اور نہر کی شاخوں کو پہنچایا اور وہاں طالب علم سیراب ہو رہے ہیں اور چوتھی قسم فرماتے ہیں کہ وہ نسبت ہے جس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہے جس کے ساتھ تعلق ہو اس تعلق والے کی سب صفات آدمی میں آ جائے سب کمالات سب صفات آدمی میں آ جائے اور اس طرح ہو جائے جیسے ایک روح دو باڈی میں ہے یا ایک باڈی کے اندر دو روح ہے اس طرح ہو جائے جیسے شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی مرشد اور پیر تھے ایک دفعہ ان کے پاس مہمان آئے تھے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا ایک کھانا پکانے والا نان بھائی آ رہا تھا حضرت نے ان سے کہا ہمارے پاس مہمان ہے نان بھائی یعنی روٹی پکانے والے نے روٹیاں سالن لایا مہمانوں نے کھایا حضرت خواجہ صاحب بہت خوش ہو گئے اور ان سے فرمایا کہ مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز دے دے. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح بن جاؤں. خواجہ باقی باللہ نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے کوئی اور چیز؟ انہوں نے کہا میں تو یہی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کی طرح بنا دے. حضرت نے دعا فرمائی, توجہ دی, اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ ان کی شکل خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو گئی. اور خواجہ باقی باللہ کی صفات اور کمالات ان میں آ گئے, لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے, اس لئے تین دن میں ان کا انتقال ہو گیا اس نانبائی کا. تو وہاں جانا اس سلسلے میں ہوا, مختلف مدارس کو دیکھا, کچھ دو تین حضرات بنوری راؤن کے فارغ تھے, ان کے تلامذہ جمع ہوئے. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہاں اکثر دعوتیں ہوٹلوں میں ہوتی تھی, ہوٹلوں کے لوگ ہیں وہ, یہاں اور ہمارے ہاں تو گھروں میں اور اپنے بیٹھک اور مجلس میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے, وہ اکثر فلان ہوٹل میں دعوت ہے, فلان ہوٹل میں دعوت ہے. ہوٹلوں سے ان کے بہت بڑا عشق اور محبت ہے. تو بہرحال پرانے دوست و احباب کو دیکھا مختلف جگہ میں, کسی نے حفظ کے مدارس, کسی نے یتیم خانے میں یتیموں کے لیے مدارس کھولے, کسی نے مکاتب کو کھولا ہے, بعض نے معاہد جامعات اور بڑی بڑی کتابوں کی مدارس کھولے ہیں, اور الحمدللہ وہ مدارس چل رہے ہیں. اور ان مدارس کی برکات اور انوار ظاہر ہو رہے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ اپنے بچوں کو ترقی پر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, جیسے باپ اپنے بیٹے کو ترقی پر دیکھ کر, ترقی کے منازل کو طے کرتا ہوا دیکھ کر باپ خوش ہوتا ہے. اور پھر میں نے تقی الدین سبکی اور ان کے بیٹے بہا الدین سبکی کا واقعہ سنایا کہ بعض طالب علموں نے سبکی سے کہا کہ آپ کا بیٹا بہا الدین آپ سے زیادہ بہتر اور اچھا سبق پڑھاتے ہیں, آپ کے درس سے آپ کے بیٹے کا درس بہتر ہے. تو باپ نے ایک شعر کہا اور کہا دروس ابن خیر, دروس ابن کا خیر من دروس ابن, وذاک عند ابیہ غایت الامل. لوگ کہتے ہیں بیٹے کا درس باپ سے بہتر ہے, اور باپ کی یہی سب سے بڑی تمنا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے. جو دینی کام ہم سے زیادہ اور اچھا کرتے ہیں, ہم سے اچھا پڑھتے ہیں, اچھا پڑھاتے ہیں, اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود استاد تو استاد ہوتا ہے, استاد کے ساتھ تعلق یا استاد کا درجہ شاگرد کے مقابلے میں اہم ہوتا ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے درس شروع کیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کھل کر اجازت نہیں لی. انہوں نے کہا میں عالم بن گیا ہوں تو درس شروع کیا. پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے ان کے پاس کسی کو بھیجا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ نماز فرض سے شروع ہوتی ہے یا نفل سے سنت سے. اگر وہ فرض کہے تو آپ نہیں, اگر وہ سنت کہے تو آپ نہیں میں جواب دے نہیں. انہوں نے سوال کیا, ابو یوسف نے فرمایا فرض سے شروع ہوتی ہے. کہنے لگے نہیں. پھر فرمایا سنت سے نماز شروع ہوتی ہے. کہنے لگے نہیں. پھر بعد میں پوچھا کہ ابو یوسف رحمہ اللہ دوڑ کر آئے, حضرت کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا فرض اور سنت دونوں سے. اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ فرض ہے, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کیا کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے, اس کی بیوی عیسائی ہے, عیسائی کے ساتھ شادی کر لی ہے, اس کا بیوی کا انتقال ہوا, بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, بچہ مسلمان ہے, اس لیے کہ بچہ اس کا تابع ہوتا ہے جو مسلمان ہو, تو ابو یوسف سے پوچھ لے کہ اس کو کہاں دفن کریں گے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں. ابو یوسف نے فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں کہاں نہیں, عیسائیوں کے قبرستان میں. فرمایا نہیں. پھر بعد میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا عیسائیوں کے قبرستان میں اس لیے دفن نہیں کریں گے کہ پیٹ میں بچہ مسلمان ہے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے اس لیے کہ خود وہ عیسائی ہے عورت, اس کو دونوں قبرستانوں کے درمیان الگ الگ جگہ دفن کریں گے. اسی طرح اور تین چار سوال کیے. امام ابو حنیفہ کا مقصد امام ابو یوسف کی زبان کو بند کرنا نہیں تھا, بلکہ یہ بتلانا تھا کہ آدمی جتنا بھی بڑا بن جائے وہ استاد اور کتاب کا محتاج ہوتا ہے. کبھی استاد اور کبھی استاد کی جگہ کتاب. وفوق كل ذي علم عليم, ہر عالم کی اوپر عالم ہوتا ہے. تو یہ اساتذہ سے تعلق رکھنا, ان سے استفادہ کرنا, استاد اپنے استاد سے تعلق رکھے گا. مولانا بن نوری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صلاۃ کتاب الصلاۃ میں بہت سارے ابواب رکھے ہیں, بہت سارے ابواب منعقد کیے ہیں, لیکن امام بخاری نے ایک اہم باب کو چھوڑا. دعا کا باب ہے, تشہد کا باب رکھا ہے, رکوع سجدی کا باب ہے, لیکن صلاۃ علی النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس کا باب نہیں. اور حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری کے پاس اس کی حدیث نہیں, صلاۃ کی حدیث بھی ان کے پاس ہے. فرمایا اگر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ زندہ ہوتے, ان کے پاس جا کر ہم پوچھتے کہ اس کے کوئی معقول اور بہتر جواب فرما دیں. یعنی مولانا بن نوری رحمہ اللہ جیسی شخصیت فرما رہے ہیں, استاد صاحب ہوتے تو ہم ان کی طرف رجوع کرتے. اگرچہ حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ بخاری نے باب اس لیے نہیں رکھا ہوگا کہ اگر صلات کا باب رکھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ صلات فرض ہے, حالانکہ درود شریف احناف کی نزدیک فرض نہیں ہے, سنت کے درجے میں ہے. لیکن اس جواب سے شاید تسلی نہیں ہوتی تھی, اس لئے فرمائے کہ مزید ہم سوال کرتے. حضرت مفتی محمود حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمة الباب مدینہ منورہ میں مسجد النبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور محراب کے درمیان ریاض الجنت میں لکھے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے وجہ سے یہ باب نہیں رکھا کہ میں باب رکھوں گا اور حق ادا نہیں کر سکوں گا. صلاة سلام کا حق ادا کرنا ذرا مشکل ہے, تو حضرت نے فرمایا اس لئے صلاة کا باب نہیں رکھا. بہرحال جو بھی وجہ ہو, جو بھی بات ہو, لیکن اساتذہ سے تعلق, اپنے مشائخ سے تعلق, اپنے مدرسے سے تعلق, جو مدرسہ ہے یہ بمنزلہ ماں ہے. جیسے ماں کی گود میں تربیت ہوتی ہے, اور اگر ماں کی گود میں کسی کی تربیت نہ ہو جائے, اپنے گھر میں کسی کی تربیت نہ ہو جائے, تو باہر وہ تربیت حاصل نہیں کر سکتا, مشکل ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے, ماں کے پیٹ میں اگر کسی کے اندر بیماری رہ جائے, کسی کی صحت اور بدن میں بیماری رہ جائے, تو وہ بیماری ہمیشہ کیلئے ہوتی ہے. اس لئے کہتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں کوئی نابینا ہے, اندھا ہے, پیدا ہونے کے بعد پوری دنیا کی حکیموں کو ڈاکٹروں کو جمع کرے تو اس کو بینائی نہیں دے سکتا, اس کی آنکھوں کا علاج نہیں کر سکتا. کہتا ہے یہ مادرزاد اندھا ہے. مادرزاد اندھے کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے, اور وہ معجزہ کے درجے میں تھا, معجزہ ان کا معجزہ تھا, دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نور کی نالیاں بند ہیں, نور کی نالیاں بند ہو جائے تو کام نہیں چلتی. تو یہ مدرسہ ہمارے لئے اور آپ کے لئے ماں کے پیٹ کی طرح ہے, اس میں ہم تربیت حاصل کریں گے, اس میں ہم علم حاصل کریں گے, اس میں ہم اخلاق سیکھیں گے, تو آخر تک وہ سب کام آئے گا. اور اگر یہاں ہم بگڑے تو باہر اللہ کا فضل الگ بات ہے, باہر مشکل ہو جائے گا. تو اس لئے یہ مدرسے سے تعلق, مدرسے کے لئے دعا کرنا, مدرسے کی خدمت کرنا, مدرسے کو اچھی نظر سے دیکھنا, مدرسے کو اپنے لئے سب سے بڑا محسن سمجھنا, یہ شکر کے درجے میں ہے. اور جو شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی اوپر نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کے بدلے میں نعمت کو بڑھا دیں گے. یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھتے ہیں, کتنے خرچے ہوتے ہیں, کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں, کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور کتنے اخلاق بگڑ جاتے ہیں وہاں الا ماشاءاللہ. یہاں خرچہ برائے نام, یہ الگ بات ہے کہ اگر اپنی طرف سے لوگ خرچے کرتے ہیں تو دوسری بات ہے, لیکن اگر کوئی گزار کرے تو کوئی خرچہ نہیں ہوگا, کوئی فکر طلبہ کو نہیں ہے, کھانے کی فکر نہیں, پینے کی فکر نہیں, رہنے کی فکر نہیں. اور پاکستان میں تو جب جمعہ کا دن آتا تھا تو ہم کپڑوں کو دیکھتے تھے کہ اب پھر کپڑے دھونے پڑیں گے, سردی کا موسم ہے, سرف لانا پڑے گا. یہاں یہ بھی نہیں ہے, بنے بنائے کپڑے مل جاتے ہیں, دھلے دھلائے کپڑے مل جاتے ہیں. اور کمرے میں سالن لاتے تھے, پھر دھونا پڑتا تھا, پھر سنبھالنا پڑتا تھا. یا کچھ بھی نہیں, بس وہاں کھایا, برتنوں کو چھوڑا, ہاتھ دھوئے اور آ گئے. اور پھر بھی ناشکری, تو ایسی ناشکری بہت بری, بہت بری بات ہے. اس کی قدر تب آتی ہے جب آدمی مدرسے سے نکلے کہ دیکھو ہمارے لیے کیا کیا مدرسے والوں نے بنایا تھا اور کیا کیا انتظامات کیے تھے, اور اس کے باوجود ہم نے قدر نہیں کی. بعد میں قدر آتی ہے, بعد میں قدر آنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ رہتی ہوئی بھی مدرسے میں رہتی ہوئی ہے, ہم کا مطلب اساتذہ بھی ہے, طالب علم بھی ہے. مدرسہ سب کے لیے اماں ہے. عالم جب کتاب پڑھتا پڑھاتا ہے تو کتاب مدرسے میں ہے, کھانا مدرسے میں ہے, تو یہ ہمارے لیے بھی محسنہ ہے, طلبہ کے لیے بھی محسنہ ہے. تو الحمدللہ جو طلبہ فارغ ہو گئے اور دوسری جگہ گئے, انہوں نے اپنے مدرسے کو ماں کی طرح سمجھا اور سمجھتے ہیں, اس لئے اپنے اساتذہ اپنے مدرسے کو یاد کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس تعلق کی اپنی برکات ہے, تعلق کی انوارات ہوتے ہیں. اور تین چار دن ہم وہاں رہے ملیشیا میں, اور الحمدللہ جو پڑوس کی ممالک میں دوسری طالب علم, ویتنام ہے, تھائی لینڈ ہے اور انڈونیشیا ہے, وہاں جو طالب علم فارغ ہو گئے تھے اکثر وہ بھی آ گئے تھے, ملاقات کیلئے آئے تھے اور مجالس میں شرکت کیلئے آئے تھے. تو ان سے ملاقاتی بھی ہوئی, افادہ استفادہ بھی ہوا. اس کے بعد دو تین چار دن کیلئے ہم مالدیپ آئے. مالدیپ 2000 سے زیادہ جزائر کا مجموعہ ہے اور سیاحت کی جگہ ہے, لوگ سیاحت کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. اور ابن بطوطہ جو مشہور سیاح گزرا ہے, ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ چلتے چلتے ہم ایک جگہ گئے, انڈونیشیا یا کسی جگہ گئے, وہاں سے مخالف ہوا چلی اور ہماری کشتی مالدیپ پہنچ گئی. مالدیپ, مالدیو لکھتے ہیں, مالدیپ کہتے ہیں, وہاں پہنچی. تو انہوں نے لکھا ہے تقریباً 600-700 سال پہلے, کیونکہ ابن بطوطہ 8ویں صدی کے ہیں, علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم سعدی رحمت اللہ علیہ, امام النووی اور ابن کثیر, ابن رجب رحمہ اللہ, اور اسی طرح علامہ مزی, یہ سب 8ویں صدی کے لوگ ہیں. ابن عبدالحادی, تو ابن بطوطہ نے کہا کہ جب مالدیپ ہم پہنچے تو وہاں ان کی بہت قدر اور عزت ہوئی, ان کو قاضی مقرر کیا. بادشاہ مر گیا تھا, اس کی بیوی سے اس نے شادی کی. ایک وزیر نے کہا تم میری لڑکی سے شادی کرو, دوسری وزیر نے کہا تم میری لڑکی سے شادی کرو. ایک وقت میں چار بیویاں رکھتا تھا اور چار بیویوں کے علاوہ مختلف باندیاں بھی ان کے پاس ہوتی تھی, جاریات اور لونڈیاں بھی ہوتی تھی, اور بڑے بڑے محلات ان کو دے دیے گئے تھے. وہاں ایک جزیرہ ہوگا, ایک جزیرے میں ایک محل, جیسے ایک جزیرہ میں ہم ٹھہرے تھے اس میں ایک ہوٹل, وہ پھیلا ہوا ہوٹل جس میں بے شمار کمرے اور بے شمار چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہاں ڈیڑھ سال ابن بطوطہ رہے. ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ مالدیپ میں تقریباً 100% مسلمان, اب بھی تقریباً سب مسلمان ہیں, اور کہا کہ وہاں لوگوں کے مسلمان ہونے کی وجہ لکھی ہے کہ وہاں کے جو راجہ تھے اور بادشاہ تھے وہ مسلمان نہیں تھے. اتنے میں مغرب کی طرف سے, مغرب جیسے تیونس ہے, الجزائر ہے, وہاں سے ایک حافظ صاحب آئے تھے جن کا نام ابوالبرکات, ابوالبرکات لکھا ہے نام, ابوالبرکات کہتے تھے, نام کچھ اور ہے. وہ آئے اور ان کے آنے کے بعد ان کو وہ ایک بڑھیا کے پاس ایک عورت کے گھر پر رہے, اور لکھا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ سمندر کے کنارے پر کھڑے رہتے تھے, جو مہمان آتا تھا ان کو اپنے گھر پر ٹھہراتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. تو ابوالبرکات بغدادی ایک گھر میں رہے, چونکہ وہ جزائر تھے اور اس زمانے میں آبادی بھی نہیں تھی, کم آبادی تھی, جنات بہت زیادہ تھے. تو لکھا ہے کہ ایک دن وہ بوڑھی بوڑھیا اور اس کے گھر والے رو رہے تھے. ابوالبرکات بغدادی نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ جنات اور جنات کے ساتھ کچھ انسان بدماش بھی ہوں گے, یہ ایک لڑکی کو منتخب کرتے ہیں, اس لڑکی کو لے جاتے ہیں, اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, پھر اس کو قتل کر کے پھینکتے ہیں, سمندر میں ڈالتے ہیں, اور اس کو خوب مزین خوبصورت کر کے لے جاتے ہیں, پھر اس کو اسی طرح مردہ ملتی ہے, صبح کو وہ مردہ مل جاتی ہے. تو بتایا گیا کہ جو ہماری لڑکی ہے اس کو لے جائیں گے آج, اس لیے, اور جب لے جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتی. ابوالبرکات بغدادی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی داڑھی قدرتی طور پر نہیں آئی تھی, جیسے جس کو کوسچ کہتے ہیں, تو اور خوبصورت بھی تھے, تو ایسے لگ رہے تھے جیسے لڑکی. انہوں نے کہا حافظ صاحب نے کہ آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں. ان کو کپڑے پہنایا, لے گئے, اور جس جگہ ان کو لے جانا تھا انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. تلاوت کرتے رہے کرتے رہے, پوری رات گزر گئی اور وہ صحیح سالم ٹھیک ٹھاک رہے. جنات ہو یا انسان ہو یا جو کچھ بھی ہو, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. صبح کو یہ واپس آئے, شہر میں خبر پھیل گئی کہ بالکل وہ صحیح سالم واپس آئے, حالانکہ وہاں سے کوئی صحیح سالم نہیں آتا تھا. آخر یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اور لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے لگے, یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ, وزیر, وہ سب مسلمان ہو گئے ابوالبرکات بغدادی کے ہاتھ پر. اور ابوالبرکات بغدادی وہیں پر مدفون ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا اور ان کا بہت بڑا مقبرہ ہے جس پر گنبد ہے. ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تھے لیکن وہ بالکل بند تھا. انگلش میں وہاں لکھا ہوا تھا، ان لوگوں نے پڑھا کہ چونکہ یہاں لوگ آتے تھے اور شرک کرتے تھے، کوئی سجدہ کرتا ہوگا جیسے لوگوں کی عادت ہے، کوئی ہاتھ جھک کر آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس لیے سعودی عرب کے مشورے پر اس کی مقبرے کو بالکل بند کر دیا ہے، مقفل ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے. اور آج کل مالدیپ میں سلفیوں کا بہت زیادہ اثر ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ سن 2004 میں وہاں سیلاب آیا، سیلاب میں اکثر مسجدیں ختم ہو گئیں. مسجدیں ختم ہونے کے وجہ سے سعودی عرب نے مدد کی اور مسجدوں کو پھر آباد کیا، اور اس کے بعد سعودی عرب کی سلفیوں کا سیلاب وہاں پہنچ گیا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس مقبرے کو بند کر دیا، اور اس کے ساتھ جو مسجد تھی پرانی، اس کو پہلے زمانے میں مسجد ابوالبرکات کہتے تھے، لیکن اب اس کو مسجد سلطان کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ابوالبرکات کے ساتھ سلطان کی بھی قبر ہے، تو وہ ابوالبرکات کی جگہ پر مسجد سلطان کہلاتی ہے. تو بہرحال وہ ابوالبرکات بغدادی جو وہاں مدفون ہے وہ مالکی مذہب کے تھے. ظاہر بات ہے کہ تیونس میں اور الجزائر میں اور مغرب میں سب مالکی لوگ ہیں، لیکن اب وہاں سب شافی ہیں. اب یہ مالکی کیسے شافی بن گئے؟ اس کے لیے ایک حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاع ينتزعه من قلوب الناس یا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جخالا فضلوا وأضلوا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں کہ مذہب اور دین علماء کی وجہ سے باقی رہتا ہے. جب علماء چلے جاتے ہیں تو کبھی کبھی دین چلا جاتا ہے، غلط لوگ آتے ہیں اور مذہب بھی چلا جاتا ہے. ابوالبرکات بغدادی مالکی تھے لیکن ان کے ساتھ اور مالکی لوگ تو تھے نہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کی جگہ پر ساؤتھ انڈیا سے علماء چلے گئے. ساؤتھ انڈیا سے جب علماء چلے گئے تو ساؤتھ انڈیا کے علماء شافی مسلک کے ہیں، تو جب مالکی مذہب والے نہیں رہے تو مالکی مذہب ختم. تو ابن بطوطہ نے کہا وہاں کے لوگ مالکی ہیں لیکن مالکی نہیں رہے، اب سب شافی ہیں. اس لیے کہ مذہب باقی رہتا ہے علماء کی وجہ سے، اور علماء مالکی نہیں تھے، ان کی جگہ ماشاءاللہ شافی علماء آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شافی بنا دیا، اب وہاں سب لوگ شافی مسلک کے ہیں. تو بہرحال وہاں رہے. اور یہ ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ مالکی علماء نہیں رہے تو مالکی مذہب ختم ہوا. تو جہاں جہاں علماء کام کر رہے ہیں، یہ مذہب کی بقا اور مذہب کو باقی رکھنے میں علماء کرام کا بہت بڑا دخل ہے اور بہت بڑی خدمت ہے، اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرما دے. یہ حضرت کی کلام میں سے تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اگر مستورات کی طرف سے ان کے محرم حضرات بیعت کی درخواست کرتے تو حضرت والا پردے کا انتظام کراتے اور پردے کی پیچھے بٹھا کر بیعت فرماتے، ان کے محرم سے فرماتے کہ ان سے کہہ دو جو میں کہوں یہ بھی کہتی رہے اور اگر حضرت کی آواز ان تک نہ پہنچتی تو ان کے محرم کو درمیان میں ترجمان بناتے کہ جو میں کہوں تم ان کو کہلواتے رہو اور خطبہ مسنونہ کے بعد وہی مذکورہ بالا کلمات کہلواتے اور وہی تسبیح پڑھنے کو بتاتے بعد میں اگر ان میں کسی کو آگے بڑھنے کا ذوق شوق ہوا تو اپنے محرم شخص کی معرفت ہی زبانی یا خط کی ذریعہ دریافت کرتی ہیں اور حضرت ان کے حق میں جو مناسب سمجھتے اضافہ فرماتے جو مستورات بیعت ہیں بلا واسطہ محرم ان کا خط لکھنا بھی ناپسند اور ناگوار ہوتا تھا صلی اللہ علیہ نبی
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو فصلی علی نبینا محمد ما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک لعظیم سلطانک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك ايمانا دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديننا حسبي الله لدنيانا اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك ميتوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سقيمة صدورنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين إله العالمين هم سبكوا بوري أمت كي تمام گناهكم ما فرما اللهم هماري سيئات كو حسنات من مبدل فرما إله العالمين ابن ذات کے ساتھ خصوصي تعلق نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما يا الله هماري مردد دلو کو يا الله تیرے ذکر سے آباد فرما ہمارے دل کی درکنوں کو یا اللہ تیرے ذکر سے جاری فرما یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما اپنا عشق نصیب فرما نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ احکام اور حکموں والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما خواہشات والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اخلاص اور للہیت نصیب فرما یا اللہ ہمارے اکابرین اور علماء کے سفر کو قبول فرما یا اللہ ان کے فیض کو عام اور تام فرما جاری ساری فرما یا اللہ ان کے محنت کو قبول فرما یا اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما ان کو عافیت صحت عافیت تندرستی کے ساتھ رکھے اللہ حضرت مفیدہ کو بھی صحت عافیت نصیب فرما ہمارے اکابرین اور تمام علماء کی اللہ کی حفاظت فرما یا اللہ جو بھی ہمارے فارغین اور طلبا یا اللہ کام کر رہے مختلف ممالک کے اندر یا اللہ ان کے ملکوں کے اندر یا اللہ ان کی محنت اور کاوش قبول فرما یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی ضرورتوں کو پورا فرما یا اللہ آسانیاں پیدا فرما یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما جہاں یا اللہ دین کا کام جس شکل کے اندر یا اللہ اہل حق کر رہے یا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما ہمارے یا اللہ مجلس کے بہت پابند ساتھی مولانا فاروق صاحب ہاسپٹل میں یا اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما مولانا شبی صاحب کے صاحبزادے کو بھی یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما صحت عافیت کے ساتھ رکھے اللہ اور جو بھی بیماری ہماری اللہ دوست و احباب میں یا اللہ اور فیملیوں میں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما بھائی رفیق کی گھر والی کو بھی صحت عافیت نصیب فرما یا اللہ ہمارے یا اللہ جو ساتھی یا اللہ اور گھر والوں میں سے اکابرین میں سے جن کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ سب کی بھرپور مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ, ہمارے اکابرین کے یا اللہ فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما یا اللہ, ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ, ہمارے ساتھی مجلس کے ساتھی حافظ رضوان کی گھر والی کی بھی مغفرت فرما, ان کی درجات کو بلند فرما, ان کو جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ. یا اللہ ہماری دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, جن کا آئندہ سفر یا اللہ ان کے سفر کو قبول فرما, آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.